بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الاعظم في الارضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما ومن عمل خيرا تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم درود بجه محمد وعلى محمد موضوع سامعین یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے اور اس دن کو منانا اس کی یاد کو باقی اور تازہ رکھنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا در حقیقت ہماری سیاسی اجتماعی دینی اور اخلاقی بالغگی اور نشو نما کی عکاسی کرتی ہے یہ قوم اپنے رہنماؤں سے اپنے پیشواؤں سے ان ہستیوں سے کہ جس نے اس نے پیدائش سے پہلے سے ناطہ جوڑا ہوا ہے توجہ فرمائیے گا پیدائش سے پہلے سے یہ ناطہ جوڑا ہوا ہے ان کے نام ان کی یاد ان کے ذکر اور نہ صرف ان کے ذکر بلکہ ان کے آثار کو زندہ رکھنے کے لیے گاہے بگاہے اقدامات کرتی ہے اور آٹھ شوال 1345 ہجری کا وہ منحوس دن وہ نامبارک دن کہ جب برطانوی استعمار کے تربیت یافتہ آل سعود نے مکہ اور مدینہ کے تمام قیمتی اور تاریخی آثار قدیمہ کو ڈھایا مسمار کیا منہدم کیا یہاں تک کہ انہوں نے کربلا تک پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی اور حملہ آور ہوئے لیکن وہاں کے مومنین نے استقامت کی ثبات و عزم کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ان کو وہ نامبارک منصوبہ اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا الا ان کا منصوبہ یہ تھا نہ صرف مدینے میں نہ صرف مکے میں بلکہ جہاں جہاں آثار قدیمہ ہیں اہل بیت علیہم السلام سے متعلق ہیں تمام تاریخی آثار کو تہس نہس کر دیا جائے اور اس دن سے لے کر آج تک امت مسلمہ روز بروز ایک نئے جوش و ولولے اور جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ دن منا رہی ہے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دن کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے اس دن کو اور اس دن سے وابستہ شخصیات کے ذکر اور ان کے نام کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ہمیں اجتماعی سطح پر بہت زیادہ کوششیں کرنی ہیں تاکہ قومی شعور بیدار ہو بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے جائیں بڑے بڑے جلوس ہائے اعظم منعقد کیے جائیں پریس کانفرنس کی جائے ہر سطح پر زندگی کے ہر شعبے میں اور یہ وہ نطقِ عطف ہے کہ جس میں ہم اہل سنت والجماعت کے ساتھ مل کر اس دن کو تاریخی حیثیت سے منا سکتے ہیں اس لیے کہ جیسے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام اور تابعین
کہ قبور موجود ہیں، آل رسول سے ہٹ کر، ازواج رسول سے ہٹ کر، اولاد رسول سے ہٹ کر 10,000 کی تعداد بتائی گئی ہے تاریخ میں، کہ جس میں اہل سنت بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں کہ ہم مل کر صدا احتجاج بلند کریں تاکہ ہمارا وہ وتیرہ، ہمارا وہ شیوا، ہمارا وہ رویہ جو ہمیشہ سے اہل بیت علیہم السلام، رسول اکرم کے مقدس صحابہ اکرام سے توسل اور تمسک کے نتیجے میں سامنے آتا تھا، ہم اس کو جاری و باقی رکھ سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. الحمدللہ گزشتہ چند سالوں سے ملت تشیع نے اس دن کو اجتماعی طور پر منانا شروع کیا، لیکن یہ مقصد نہیں، یہ منزل نہیں، بلکہ اس سے آگے ہمیں جانا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں ارشاد رب العزت ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو ہم شعائر کو واضح کریں گے شعائر کیا ہے. فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی بھی حج کا ارادہ کرے یا عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف، طوف بہما، ان دونوں کا طواف کرے، ان دونوں کے گر چکر لگائے. ومن تطوع خیرا، تو جو کچھ بھی نیک عمل وجہ لائے گا، توجہ فرمائی گا، ان اللہ شاکر علیم، تو خدا شکر کرنے والا بھی ہو جاننے والا بھی ہے. توجہ فرمائیے گا، بات ہو رہی ہے شاعر الہی کی، اور ان شاعر الہی میں سے خداوند عالم نے دو مزاق کو اس آئے مجیدہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا ہے. اور شاعر کا لفظ قرآن مجید میں 4 دفعہ شاعر کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں، سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں، سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں، مختلف مصادیق کو شاعر کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں پر خداوند عالم نے شاعر کے مزاق میں سے صفا اور مروہ کو قرار دیا ہے، اور عجیب آیت ہے. اور جتنی بھی آیات شاعر کے ذیل میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں پیش کی ہیں، سب کے سب حج سے متعلق ہیں. عجیب انداز ہے، کیا فلسفہ ہے کہ شاعر کا لفظ قرآن مجید میں 4 دفعہ استعمال ہو اور چاروں جگہ حج سے متعلق استعمال ہو. اس لیے کہ حج وہ سیمبولک، وہ علامتی عبادت ہے کہ جس میں رموز کو سمجھنا ہے. توجہ فرمائیے گا، حج ایک عبادت ہے کہ جس میں انسان اور رموز اور اشاروں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح ہے کہ خدا نے کعبہ بنایا ہے، خدا نے مقام ابراہیم بنایا ہے، خدا نے حجر اسماعیل بنایا ہے، خداوند عالم نے صفا و مروہ کو قرار دیا ہے، اور ان سب کے مجموعے کو حج کا نام دیا. حج میں اور بہت ساری عبادت ہیں، بہرحال وہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے لہذا اسے صرف نظر کرتا ہوں کہ ان مقام ابراہیم سے بیت اللہ حرام کے گرد طواف سے اور اس کے ساتھ ساتھ صفا و مروہ کے چاروں طرف چکر لگانے سے حج مکمل ہوتا ہے. یعنی خداوند عالم یہ فرمانا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک دن ہے. علماء اہل سنت، علماء امامیہ نے اس شاعر کی جب چھانبین کی، اس کے تجزیہ کیا، تو لکھا ہے کہ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دین سے وابستہ ہو اور تمہیں خدا کی یاد دلائے وہ شاعر ہے، وہ شاعر ہے، وہ نشانی ہے، وہ علامت ہے کہ جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے. تو خدا کہہ رہا ہے انا صفا والمروہ، صفا اور مروہ دونوں شاعر الہی ہیں، یعنی دونوں خداوند عالم کی نشانیاں ہیں. تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا ارادہ کرے تو اس پر کوئی برائی نہیں، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف، طوف بہما، ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، جو نیک عمل بجا لائے، یعنی شاعر الہی کو انجام دینے میں انسان جو نیک عمل بجا لائے گا، ان اللہ شاکر علیم، خدا شکر کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. شکر اس وجہ سے کہ تم نے ہمارے شاعر الہی کا احترام کیا ہے، اس کا پاس رکھا ہے، اور علیم اس لحاظ سے کہ تم میں جو کوئی بھی یہ عمل بجا لائے گا خدا اس کے نام اعمال میں یہ عبادت لکھے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. ان اللہ شاکر علیم، تو یہ صفا مروہ کیا ہے؟ صفا مروہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جو حضرت حج پہ گئے، انہیں بخوبی معلوم ہیں. بہرحال اب تو وہ اس طرح سے وہ نشانیاں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ ان آل سعود نے جہاں تک ہو سکا، جیسے کہ میں نے بتایا 1345 ہجری میں ان مقدس مقامات کو اٹھایا، اور اسی طرح جہاں جہاں اہل بیت علیہم السلام سے متعلق آثار ملتے تھے سب کو اٹھا دیا. آپ مسجد النبوی جائیے، جتنا بڑا صحن آپ کو باب جبرائیل کے سامنے ملے گا، باب النساء تک اور جنت البقیع تک، وہ سب مدینے کی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں کہ جس میں محلہ بنی ہاشم تھا، اور اس کے علاوہ حضرت زینب کا مکان تھا، اور دوسرے مقدس مقامات تھے، کہ سب کو وہاں سے ختم کر دیا گیا. رسول اکرم کی جائے ولادت کو ایک لائبریری بنا دی گئی، اور اسی طریقے سے جہاں پہ سقیفہ تھا وہاں پہ بھی ایک لائبریری بنا دی ہے، کہ وہاں پر کہ تمام آثار کو، اور یہ ایک برطانوی سازش تھی کہ مسلمانوں سے ان کی قیمتی تاریخی آثار کو چھینا جائے. اور آل سعود نے، وہابیوں نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا. تو خدا کہتا ہے کہ ان صفا والمروہ، صفا والمروہ کیا ہیں؟ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن کے درمیان حضرت ہاجرہ نے سعی کی تھی کہ نور اہل بیت کے حامل ابراہیم کو جب پیاس کا غلبہ ہوا تو ابراہیم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکنے لگے، تو حضرت ہاجرہ جو صفا پہ تھی وہ مروہ کی طرف دوڑ کے آئیں کہ شاید پانی نظر آ جائے، سراب نظر آیا، پانی کی تلاش میں دوڑی، مروہ پہ پہنچی. ابھی صفا سے آئی ہیں لیکن مروہ پہ پہنچ کر دوبارہ صفا کی طرف دیکھتی ہیں. واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، لیکن ایک نئے زاویے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. مروہ سے صفا کی طرف دیکھا، پھر پانی نظر آیا، پھر ابھی دوڑ کے صفا پہنچی، 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. تو خداوند عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اے ہاجرہ، تم نے ہمارے اسماعیل کو جو نور اہل بیت کا حامل تھا اس کی پیاس بجھانے کے لیے تم نے جو عمل انجام دیا، رہتی دنیا تک یہ تاریخ کے تمام موحدین اور توحید پرستوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں، جتنے بھی عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، جب تک صفا و مروہ کر کے اسماعیل کی والدہ ہاجرہ کی سنت پر عمل پیرا نہ ہو تو ان کا حج پورا ہوتا ہے، نہ ان کا طواف پورا ہوتا ہے، نہ ان کا عمرہ پورا ہوتا ہے. یہ خداوند عالم کا ایجاد ہے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ وہ چھوٹا سا پتھر جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر مختلف انبیاء کی قبور ہیں، جہاں پر حضرت ہاجرہ کی قبر ہے، حضرت اسماعیل کی قبر ہے، ان کی قبر کو طواف کے اندر شامل کیا. کوئی اگر اس جو ڈی بنی ہوئی یا وہ جو حجر اسماعیل ہے اس کو چھوڑ کر، وہ ہماری یہاں حتیم کے نام سے مشہور ہے، حجر اسماعیل کہتے ہیں اس کو، اگر اس کے اندر سے طواف کرنا چاہے تو اس کا طواف باطل ہے، بلکہ اس ڈی کے باہر سے طواف کرے گا. تو خداوند عالم نے بتایا کہ نور اہل بیت کو بچانے کے لیے ہاجرہ اور اسماعیل کا یہ عمل خداوند عالم کو اتنا پسند آیا کہ اس کو شاعر الہی میں سے قرار دے کر تا قیامت حج کے ارکان میں سے اس کو مخصوص و مختص کر دیا. عزیزان گرامی، اسی طرح ہر وہ ہستی، ہر وہ ذات، ہر وہ عمل کہ جو ہمیں خدا سے قریب کرے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ شاعر الہی ہے، جس کے لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں، مَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو خدا کی نشانیوں کا احترام کرے، جو خدا کی نشانی کو پاس رکھے، تو یہ در حقیقت اس کے تقویٰ کی، اس کے دل کی پاکیزگی کی، اس کے دل کی طہارت کی علامت ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ شاعر الہی ہیں، اور شاعر الہی میں سے ایک نشانی کہ جسے تمام مسلمانوں نے اپنے لیے عظمت سمجھا، شرافت سمجھا، وہ ہے اولیاء الہی سے توسل. اولیاء الہی سے توسل، اور یہ صرف رسول اکرم کی زندگی میں نہیں، بلکہ رسول اکرم کی زندگی سے پہلے اور ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد مسلمانوں کا یہ شیوا رہا کہ وہ مختلف حوالوں سے رسول اکرم سے متمسک اور متوسل ہوتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام جب خطا کی اور توبہ کا موقع آیا تو خداوند عالم سے فرماتے ہیں کہ خدا، مجھے اپنے حبیب کے صدقے محمد کے صدقے مجھے بخش دے. تو خداوند عالم رسول اللہ کی طفیل رسول اللہ کے وسیلے سے جو انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور انہیں بخش دیتا ہے. حضرت ابو طالب مکے میں ہیں, قحط کا زمانہ ہے. ایک دفعہ رسول اکرم کے کفیل ہیں, چچا ہیں, محسن رسالت ہیں. ایک دفعہ رسول اکرم کو گود میں لیا, مکے والے آئے اور کہا کہ اے ابو طالب تم قریش کے بڑے سردار ہو, ہمارے لیے دعا کرو. کئی سالوں سے قحط ہے, پانی نہیں, مویشی مر رہے ہیں, زراعت نہیں ہے. تو رسول اکرم کو گود میں لیا, خانہ کعبہ کے پاس آئے, اپنی پشت کو خانہ کعبہ سے لگایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور محمد کے چہرے کی طرف نگاہیں ہیں کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ جہاں آسمان پر بادلوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا وہ بادل آئے اور گرجتے چمکتے ہوئے بارش برسانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی نامی سے ان کی ذات سے ان سے توسل کرتے ہوئے خداوند عالم نے امت محمدی پر رحمت فرمائی. رسول اکرم کی زندگی میں ایک نابینا شخص آیا اور فرمایا, اس لیے کہ یہ دلائی اس لیے دے رہا ہوں کہ وہابیت کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ توسل کوئی چیز نہیں, جب انسان مر جائے, جب انسان ختم ہو جائے تو اس کو یا کہہ کر, اس کو زندہ کہہ کر اسے سلام کرنے کی, اس پہ درود بھیجنے کی, اس کے لیے فاتحہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر یہی بات ہے تو میں ان علماء وہابی سے عرض کروں کہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ترجمہ کرتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, یعنی ابھی بھی ہیں, یعنی رسول کے لیے زندگی اور موت فرق نہیں کرتی. رسول ویسے ہی عصمت و شرافت کا مستجاب الدعا ہوتا ہے جیسے اپنی زندگی میں ہوتا ہے. خدمہ اہل سنت ما حکم اللہ بہی نبیہ فی حیات ہی وہ بعد موت ہی کے نام سے اپنی کتب تاریخ میں بہت سی آیات اور روایات کو جمع کیا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اکرم کے لیے حیات اور موت فرق نہیں کرتی. انشاءاللہ میں اپنے ساتھ بہت ساری کتابوں کے ایڈریسز لکھ کے لایا تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں ان سب کو آپ کے سامنے بیان کروں. لیکن خود ملت تشیع کو تو یہ امتیاز رہا ہے, خود علماء اہل سنت نے اس پہ کثرت کے ذریعے سے کام کیا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں رسول اللہ نعوذ باللہ مردہ ہو گئے, نعوذ باللہ دنیا سے چل گئے, ان کو رسول نہ کہو, تو آپ کے اشہد کانا محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول تھے, وہ ختم ہو گئے. لیکن آج مسلمانوں کا, مسلمانوں کی اکثریت کا یہ اعلان کرنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, محمد اپنی حیات میں بھی نبی ہیں اور محمد تا قیامت نبی رہیں گے. اور ان سے توسل اسی طریقے سے کہ جیسے ان کی حیات سے پہلے ان کی حیات میں ان کی موت کے بعد مسلمانوں کا شیوا رہا, ہم اس کو انجام دیتے رہیں گے. نابینا شخص آیا, یا رسول اللہ میری بصارت نہیں, میری بصارت نہیں ہے, نابینا ہوں, نظر نہیں آتا, دعا کیجئے. رسول اللہ نے ایک دعا تعلیم فرمائی. علماء اہل سنت سنن ابی ماجہ صحیح ترمذی میں اس روایت کو لکھا, علماء سنت نے لکھا ہے کہ روایت صحیح سند ہے. اللہم انی اتوجہ الیکا بنبیک محمد نبی الرحمہ, اے خدا میں تیرے نبی, نبی رحمت کے توسط سے ان کا دامن کرم پکڑ کر تجھ سے سوال کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا ویا محمد انی اتوجہ الیکا, اللہم انی اتوجہ بکا اللہ, کہ یا رسول اللہ اے محمد میں آپ کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اس شخص نے یہ دعا پڑھی, نابینا شخص نے وضو کرنے چلا گیا. اصحاب کہتے ہیں تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ وہ نابینا شخص داخل ہوا اور اس کی آنکھوں میں اندھیرے پن کے, اس کی آنکھوں میں نابینائی کے کوئی اثرات موجود نہیں تھے. جب اصحاب نے سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں محمد کو شفیع قرار دیا اور خود رسول اللہ سے جب سوال کیا کہ رسول اللہ میں آپ کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں اپنی بصارت و بصیرت کا سوالی ہوں, تو خداوند عالم نے مجھے بینائی لوٹا دی. اور صرف یہی نہیں, خلیفہ دوم ایک دفعہ قحط پڑا مدینے میں تو لوگ آئے خلیفہ دوم کے پاس کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے. تو تاریخ نے لکھا ہے, علماء اہل سنت لکھا ہے خلیفہ دوم کے الفاظ, اللہم انا توجہنا, اے خدا ہم توجہ کرتے ہیں تیری طرف, بنبینا تیرے نبی کے ذریعے سے, اے خدا ہمیں آب رحمت عطا فرما. اس کو فرماتے ہیں واتوجہ بعم نبینا, اور ہم توجہ کرتے ہیں تیری طرف, وسیلہ دیتے ہیں تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کے ذریعے سے. عباس ابن مطلب کے ذریعے سے دعا کی, تو خداوند عالم نے اس واسطے کے ذریعے سے ہونے والی دعا کو قبول فرما لیا کہ مدینے کے. اور اس طرح کے بے شبہ واقعہ تاریخ میں موجود ہیں. بہرحال میں اسے صرف نظر کرتا ہوں, یہ توسل, یہ جو خود ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, یہ توسل ہماری مدد کرنے کے لیے بہترین معاون اور مددگار ہے. کہ روحانی طور پر جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں, یا صاحب الزمان ادرکنی کہتے ہیں, یا فاطمہ زہرہ کہتے ہیں, یا حسین کہتے ہیں, در حقیقت روحانی طور پر ہم ان سے توسل کرتے ہیں کہ اے علی مرتضیٰ, اے فاطمہ زہرہ, اے اہل بیت علیہم السلام ہماری مدد فرمائیے. عزیزان گرامی, میں توسل کے موقع پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں لیکن اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں, ان نہ توجہنا, ایک ایک معصوم کا نام لے کے دعا کرتے, ان نہ توجہنا, ہم توجہ کرتے ہیں. توجہ کس سے ہے؟ توجہ وجہ سے ہے. وجہ عربی میں چہرے کو کہا جاتا ہے, یعنی انسان کا چہرہ اہل بیت کی طرف ہو. یعنی خداوند عالم سے دعا کر رہے, خداوند ہم تیری بارگاہ میں ان کو وسیلہ و شفیع قرار دے. ان نہ توجہنا وسشوانا, اور آپ سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں, وتوسلنا بکا, اور آپ کے ذریعے سے توسل کرتے ہیں, اور اپنی حاجتوں کو وقدمنا کا حاجت بین یدی حاجاتنا, اور اپنی حاجات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا وجیہن عند اللہ, اے خدا کی بارگاہ میں معزز مکرم ہستی, اشفع لنا عند اللہ, کہ ہماری شفاعت کیجیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اسی طرح وہابیوں کا ایک اور اعتراض, قبور پر سایہ کرنا, قبور پر فاتحہ پڑھنا, قبور کے لیے قبور پر پھول چڑھانا, یہ اس قسم کے بہت سارے کام. پچھلے سال ہمیں حج کی سعادت نصیب ہوئی, تو وہاں پر جو رٹے رٹائے مولوی کھڑے ہوتے ہیں, سرکاری مولوی جن کو وظیفہ ملتا ہے, ان سے جب گفتگو شروع کی تو کہنے لگے کہ معافی حاضر, یہاں کچھ نہیں, یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر کوئی قبر نہیں ہے. تو کہا کہ من صاحب ہذہ القبور, کہ ان قبور میں جو اہل بیت علیہ السلام کون ہیں؟ تو کہنے لگا کہ کسی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے, کون کس کی قبر کوئی پتہ نہیں. تو پوچھا کہ تیسرے خلیفے کی قبر کہاں ہیں؟ تو جیسے کہ بعد میں تاریخ نے بھی لکھا ہے, وہ تیسرے خلیفے کی قبر نہیں تھی بلکہ کسی اور کی قبر تھی جو بعد میں بقی کے حدود میں شامل کی گئی. تو ان سے پوچھا کہ جناب خلیفہ سبوں کی قبر کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ فلاں ہیں. تو میں نے کہا 10,000 قبور میں سے آپ کو کسی کی قبر کا پتہ نہیں؟ حضرت عثمان کی قبر کا آپ کو پتہ ہے؟ وہی کہاں سے نازل ہوئی, ذرا یہ تو بتائیے. یا مثال کے طور پر وہاں پہ لکھا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھیے, وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے, مختلف جگہ انہوں نے بورڈ لگائے ہیں, وہ بورڈ پہ ایک جملہ لکھا ہے کہ السلام علیکم اہل القبور, کہ سلام اہل قبور تم پر, تم اللہ کی طرف چلے گئے, فإنا بكم لاحقون, ہم تم سے ملحق ہونے والے ہیں, تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے جو ایسی سادہ لباس میں گئے تھے, تو کہنے لگے کہ بھائی فاتحہ نہیں پڑھی آپ, اس لیے کہ رسول اللہ نے منع کیا اور یہ کہا کہ یہ جملہ پڑھے, السلام علیکم اہل القبور, کہ اہل قبور آپ پہ سلام ہو اور آپ چلے گئے, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. تو ہمارے دوست نے ان سے سوال کیا جو رٹائے مولوی سے, کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے؟ کہیں گے جی ہاں, صحیح السند ہے, بالکل صحیح السند ہے, بڑے بڑے علماء اہل سنت نے اسے نقل کیا ہے. کہنے لگے کہ آپ تو کہتے ہیں مردہ مر جاتا ہے, یہ مر جاتا ہے, جواب نہیں دیتے, جواب نہیں دیتا, بول نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, تو پھر یہ سلام کس لیے کیا جا رہا ہے؟ سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو جواب دینے پہ قادر ہو, یا آپ کی بات مانے یا ان کی بات مانے. درود محمد وال محمد. یہ آپ کی بات مانے یہ جملہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اہل قبور جواب دینے میں قدرت رکھتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کاش تم اہل قبور کی گفتگو کو سنتے, انہیں جو ہدیہ بھیجتے ان کی خوشخبری کو, ان کی خوشیوں کو, ان کے غموں کو محسوس کرتے. یہ تو خداوند عالم نے ہم سے پردے غیب میں رکھا ہوا ہے, عالم قبر عالم برزخ کا منظر. ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس پہنچے. اس زمانے میں سعودی عرب کا بادشاہ حج کے موقع پر, پرانے زمانے کی بات بتا رہا ہوں, مختلف علماء کو جمع کرتا تھا. تو اس میں علماء امامیہ بھی تھے, غالباً سید شرف الدین موسوی تھے جنہوں نے المراجعات لکھی. المراجعات وہ کتاب ہے جو انہوں نے ایک اہل سنت عالم دین مصر کے بہت بڑے یونیورسٹی کے جامعہ الازہر کے عالم دین سے خطوط کی صورت میں مناظرہ کیا ہے, اور وہ کتاب المراجعات کے نام سے عربی میں اور مذہب اہل بیت کے نام سے اردو میں موجود ہے, پڑھنے کی کتاب ہے. اور ہر شیعہ پر یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کتاب اس کتاب کو مطالعہ کرے. کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پیش کیا سعودی عرب کے بادشاہ کی خدمت میں, کہ ایک دفعہ اس نے قرآن اٹھایا اور چوما تو انہوں نے کہا تو نے شرک کیا ہے. کہنے لگے میں نے کیا شرک کیا ہے, میں نے قرآن کو چوما ہے. توجہ فرمائیے گا. تو کہنے لگے کہ اس قرآن کی جلد چمڑے کی ہے, چمڑا گائے کی کھال سے حاصل کیا گیا, گائے مردہ ہے, تو در حقیقت تم نے ایک مردہ جانور کے سامنے سجدہ کیا ہے اور اس کے سامنے تعظیم سے اس کو چوما ہے. کہنے لگے نہیں, میں نے ہر گائے کو نہیں چومتا, میں ہر گائے کا احترام نہیں کرتا, بلکہ اس گائے کا کی کھال سے جو چمڑا حاصل ہوا ہے وہ چمڑا جب کلام خدا کی جلد قرار پایا تو اس سے متمسک ہونے سے, اس سے متبرک ہونے کی وجہ سے میں نے اس چمڑے کو چوما ہے, میں نے اس جلد کو چوما ہے. تو کہیں گے بس یہی دلیل ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم ہر جالی کو, ہر لوہے کو, ہر دروازے کو, ہر لکڑی کو چوما نہیں کرتے, ہم اس لکڑی کو چومتے ہیں, ہم اس دروازے کو چومتے ہیں, ہم اس لوہے اور زری کو چومتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ رسول سے متمسک ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہر چیز کو چوما نہیں جاتا, اہل بیت سے متمسک ہو جائے, اہل بیت سے منسلک ہو جائے, اس چیز کو احتراماً چوما جائے تو ہم اس کو چومتے. بہرحال بہت ساری گفتگو ہے اس ذیل میں, لیکن میں ان سے صرف نظر کرتا ہوں, آپ حضرت کافی دیر سے یہ موجود ہیں. توسل اور تبرک حاصل کرنا, خود شیخ عباس قمی دیکھیے, اور صرف توسل اہل بیت علیہ السلام کی قبور یا ان کا جساد طاہرہ یا ان کے ارواح سے مدد لینے سے نہیں ہے. شیخ عباس قمی کون ہے, بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے سفینۃ البحار اور دوسری قسم کی کتابوں میں کام کیا ہے, اور مفات الجنان جیسی کتاب شیعہ قوم کو ہدیہ کی ہے کہ جس میں تمام اسلامی مہینے کے اعمال, زیارات اور تمام مقدس مقامات کی تفصیل اس میں موجود ہے. بیمار ہوئے, علاج کیا لیکن افاقہ نہ ہوا, تحقیقی کام پیچھے رہ گیا, اگر اس کے بعد انہوں نے خداوند عالم سے دعا کی, خدایا میں بیمار ہو گیا ہوں, مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا, یہ علالت, یہ بیماری, یہ مرض اس بات کا سبب بنا کہ میں علوم اہل بیت کو نشر نہ کر سکوں, ان کی خدمت نہ کر سکوں. اور ایک دفعہ دل میں گلہ کیا, حضرت معصومہ سے قم میں موجود تھے کہ بی بی آپ کے دربار میں رہتے ہوئے آپ کے اور اہل بیت کے علوم کو نشر کرتے ہوئے میری عمر گزر گئی, ان انگلیوں نے احادیث اہل بیت کو لکھا لیکن آج میں بیماری کی وجہ سے ان علوم کو نشر نہیں کر سکتا. تو رات کو خواب میں بشارت ہوئی کہ جن انگلیوں نے علوم اہل بیت کو لکھا ہے جاؤ ان انگلیوں کو دھو کر ان کا پانی پیو تو تمہیں شفا نصیب ہوگی. اللہ اکبر. کیا حضرت معصومہ خود شفا نہیں دے سکتی تھی؟ کیا ائمہ اہل بیت شفا نہیں یہ بتانا چاہتے تھے وہ علماء امامیہ کہ جنہوں نے علوم اہل بیت کو نشر کیا ہے ان کی انگلیوں کے بچے ہوئے دھوئے ہوئے پانی کو پینے سے بھی شفا مل جاتی ہے. اور شیخ عباس قمی نے وہ کام کیا اور آپ کو شفا نصیب ہوئی. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. اور صرف یہی نہیں, ایک مومنہ حیدرآباد میں ہے جو ایک دفعہ کربلا کی زیارت کے لیے گئی تو قتل گاہ کے قریب کچھ تعمیراتی کام ہو رہے تھے, ان تعمیراتی کاموں میں نہ جانے وہ کس طرح اندر چلی گئیں اور وہاں سے سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ان کو مل گیا. جب انہوں نے وہاں کے خدام کو دکھائے گا کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی. وہ صرف ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ چونکہ امام حسین کے حرم کا ہے لہذا ایک خاص فضیلت کا حامل ہے اور اس کے توسط سے مختلف افراد نے شفا پائی ہے. میں یقینی بات بتا رہا ہوں, بہت ہی قریبی مصادر سے اور منابع سے یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ بہت سے افراد نے جن کی رپورٹس میں بہت ساری مشکلات تھیں جب اس پتھر کو اپنے شکم سے مس کیا اس کے بعد جب ٹیسٹ کرایا تو وہ تمام نشانیاں جو منفی صورت میں ان کی رپورٹ میں موجود تھیں ان سے دور ہو گئے. یہ صرف اہل بیت نہیں, طبتم وطابت الارض التي في دفنتم, زرد وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں طبتم, آپ پاک ہو گئے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ شہداء کربلا سے خطاب ہے. امام حسین تو ہیں آیت تطہیر کا مرزا, کو تو پاک ہیں. طبتم اے شہداء کربلا آپ پاک ہو گئے. وطابت الارض التي في دفنتم, اور وہ زمین پاک ہو گئی کہ جس میں آپ کا خون گرا اور آپ دفن ہوئے. تو اس زمین سے اگر ایک ٹکڑا اٹھا کر انسان اگر اپنی بیماری کے لیے خدا سے دعا کرے, اور خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہ خاک ہے, خاک کا کھانا حرام ہے, لیکن خاک شفا کے لیے ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو تھوڑی سی چنے کے دانے سے بھی کم خاک شفا اس کے دہان میں رکھو, اس کے منہ میں رکھو, آب زمزم پلاؤ. یعنی محبت حسین, محبت اہل بیت اس کے پہلے روز سے اس کے مزاج میں شامل ہو جائے. ذی الجلالین والاکرام, خاک شفا, ہر مٹی کا کھانا حرام ہے لیکن خاک شفا کے لیے کہا گیا کہ تھوڑی سی کھاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے خدا تمہیں شفا عنایت کرے. توسل, تبرک حاصل کرنا, تبرک یعنی برکت کا حصول اہل بیت کے نام سے ہو, اہل بیت کے مزارات سے ہو, اہل بیت کے قبور سے ہو, حتیٰ ان کے ذکر سے ہو. ایران میں ایک عیسائی تھا جس کی بچی بیمار تھی, 10 محرم کا دن تھا یا 9 محرم کا دن تھا. وہ ایک دفعہ باہر جاتا ہے, دیکھتا ہے بہت رش ہے اور بچی کو ہسپتال نہیں لے جا سکتے, لیکن دیکھتا ہے کہ ایران میں 9 محرم حضرت عباس کے نام سے مشہور ہے. یعنی جس طرح ہم نے پاک و ہند میں ہماری یہاں محرم کی ہر تاریخ کو ایک شہید سے وابستہ کی, اس طرح وہاں پر بھی 9 محرم حضرت عباس علیہ السلام کے نامے سے منصوب ہے. لہذا اس دن حضرت عباس علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے, تو لوگ حضرت عباس کا ماتم کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ یہ شخص اندر آیا اور اس کا دل بڑا اداس تھا, اور یہ کہتے ہیں کہ اسے بے اختیار جو ہے وہ بچے کے گرد طواف کرنا شروع کیے, چکر لگانے شروع کیے, اور یا عباس کرتے ہوئے اس نے ماتم شروع کیا. کہتے ہیں ماتم کرتے کرتے اس کو غشی تاری ہوئی, نیند آئی اور یہ سو گیا. رات اسی وقت خواب میں دیکھا کہ حضرت عباس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں یاد کیا ہے اور ہم تمہاری بچی کو شفا دے رہے. کہہ رہے اٹھتا ہوں اور دیکھتا ہے کہ بچی ہنسی کھیلتی مسکراتی میرے سامنے موجود ہے. درود بھیجے محمد والا محمد. صرف یہ نہیں بلکہ ابھی کا ایک واقعہ سنا کے آپ کی رحمت کو تمام کروں کہ اگر سچے دل سے اہل بیت کو پکاریں, توسل کریں تو جواب آتا ہے. ابھی کچھ دن عرصے پہلے ہمارے کچھ اعزاء اقربا کربلا کی زیارت کے لیے گئے, تو وہاں انڈیا سے بھی قافلہ آیا ہوا تھا. تو وہاں ایک قافلے میں ایک بوڑھی خاتون تھی. اب وہ بوڑھی خاتون اپنے مزاج کی مالک تھی, وہ حضرت عباس کی زیارت کے لیے نہیں جاتی تھی, حضرت عباس کے حرم کی زیارت کے لیے. تو کسی نے پوچھا, بھائی آپ چھوٹے آقا کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی یہ سوگن کا بیٹا ہے. حضرت ام البنین کو سوگن کا, انہوں نے چونکہ بہرحال شہزادی کی عظمت اپنی جگہ, شہزادی کونین کی, انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ سوگن کا بیٹا ہے میں ان کی قبر پہ نہیں جاؤں گی. ان کے اپنے ایک خیالات سے, بوڑھی خاتون تھیں, روزانہ جاتی تھی آتی تھی زیارت کر کے, حضرت عباس کے حرم پہ نہیں جاتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, خدا کا کرنا کہ راستہ بھول گئیں. کافی ڈھونڈا ڈھونڈا انہوں نے راستہ نہیں ملا, کہ کارڈ بھی نہیں ہے ہوٹل کا کہ کس سے پوچھیں, تھک ہار کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئیں. پر ایک دفعہ حضرت عباس کا گنبد سامنے نظر آ رہا, تو کہا کہ ایک سوگن کے بیٹے تم ہی آ کے ہمیں ہمارے ہوٹل پہنچا دو. پھر تھوڑی دیر نہ گزری کہ نوجوان آیا اور اس نے ان خاتون کا نام لیا. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم کھو گئے ہیں اور پتہ نہیں ملے, کہ یہ آئے آپ کو آپ کے ہوٹل پہ چھوڑ دوں. کہنے لگے کہ اس شخص نے سیدھا لا کے ہمارے ہوٹل پہ ہمیں چھوڑا, کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا کہ بیٹا اپنا نام تو بتا دو. کہ میں اسی سوگند کا بیٹا ہوں جس کو آپ نے یاد کیا ہے. اللہ اکبر, اہل بیت کو اگر دل سے پکارا جائے تو پھر مدد آتی ہے. توسل اہل بیت سے, تمسک اہل بیت سے, تبرک اہل بیت سے اپنی زندگی میں برکت حاصل کریں. ہماری زندگی برکت اہل بیت کے نام سے کب ہوگی؟ کہ جب ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو. اگر دل میں گناہ ہو, زبان پہ گناہ ہو, گھر میں گناہ ہو, ہر جگہ گناہ, بے پردگی ہو, اور پھر اہل بیت کا ذکر کریں تو اس کی لذت نہیں آ سکتی, اس کی حلاوت و شیرینی ہم محسوس نہیں کر سکتے. اہل بیت نور ہیں, ان کا ذکر نور ہے, اور نورانی جگہ پر ہی اہل بیت کا نور نازل ہوتا ہے, اور اس کا لطف اور اس کی شیرینی, اس کی حلاوت وہی محسوس ہوتی کہ جہاں پہ گناہ نہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے توسل کریں, تبرک حاصل کریں, تو پھر ہمیں اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا ہوگا. اس کی ایک مثال میں نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں, توسل ہماری مدد کر سکتا ہے, توسل ہماری دستگیری کر سکتا ہے, لیکن کب؟ کہ جب ہم چاہیں. اس کی ایک مثال میں نے ایک جگہ نوجوان دوستوں کے لیے عرض کی تھی, یہاں پر بھی پیش کرتا ہوں. درود بھیجیے محمد والے محمد والے. تب کرکٹ کا میدان ہو اور ایک بیٹس مین کھیلنے کے لیے جائے, اور وہ ایک وہاں پر تمام تماشائیوں سے یہ کہے, دیکھو میں سینچری سکور کرنا چاہتا ہوں, لیکن جب تک تم میری ہمت افزائی نہیں کرو گے, جب تک تم میرے لیے داد نہیں دو گے, میں اچھی کرکٹ نہیں کھیل سکتا. لہذا تم سب داد دو اور میں تمہاری داد کی وجہ سے جو ہے اچھی پرفارمنس پیش کرتا ہوں. لیکن اگر یہ شخص خود کوشش نہ کرے, کوئی رن اسکور نہ کرے, تو کیا 1 لاکھ یا 10 لاکھ بھی موجود تماشائیوں کی داد دینا, اس کو ان کا سراہنا, کیا اس کھلاڑی کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے, 10 لاکھ تماشائی بھی مل کر ایک کھلاڑی کو سینچری اسکور نہیں کروا سکتے. توسل اہل بیت بعین ہی زندگی کے میدان میں ہماری اس وقت مدد کر سکتا ہے جب ہم خود چاہیں, جب ارادہ کریں. ارادہ کریں گے, توجہ کریں گے, گناہوں کو زندگی سے نکالیں گے, تو اہل بیت کی مدد, اہل بیت کی دعا, اہل بیت کی توجہات, اہل بیت کی نظر کرم ہماری زندگی میں شامل حال ہوگی, اور زندگی سے برائیوں کا, زندگی سے بیماریوں کا, زندگی سے مشکلات و پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا. درود بھیجیے محمد وآل محمد. تو اہل بیت کو قبور کو ڈھانے والے, اگر بات, اور یہ دلیل میں نے وہاں پر علماء اہل سنت کو پیش کی تھی, یہ دلیل آخری ذکر کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ قبر پر سایہ کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, شرک ہے, بدعت ہے. تو ان سے کہا, اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق, آپ کی روایت کے مطابق رسول اللہ کو کس نے دفن کیا؟ کہا کہ خلفاء راشدین نے دفن کیا. کہا کہ کہاں دفن کیا؟ کہا کہ ان کے حجرے میں دفن کیا, یا ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا. تو میں نے کہا, کیا حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان کو اتنی عقل نہیں تھی نعوذ باللہ کہ جناب رسول اللہ کو ایک ایسی جگہ دفن کریں کہ جو ان کے آپ کے عقیدے کے مطابق شرک و بدعت ہو؟ توجہ فرمائیے گا, یعنی ان کو ایسے حجرے میں دفن کیا جس میں پہلے سے چھت موجود تھی, تو کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ شرک و بدعت ہے؟ تو اگر وہ دفن کر رہے ہیں چھت والے کمرے میں, ایک ایسی جگہ جہاں پہ سائبان ہے, چھت ہے, جہاں پر ایک حجرا ہے, تو پھر آپ کیوں اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں؟ تو ایک دفعہ خاموش ہو گئے کہ جب آپ کے روایات کے مطابق, آپ کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ کو ایسی جگہ دفن کیا گیا کہ جہاں پر سائبان تھا, چھت تھی, جہاں مقبرہ تھا, جہاں پر ایک حجرہ تھا, تو پھر آپ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ نہیں قبر پر سایہ کرنا, موم بتی جلانا, یا مزارات تعمیر کرنا, یہ گنبد اور بارگاہ تعمیر کرنا شرک و بدعت ہے؟ تو اپنا سا منہ لے کے رہ گئے. حقیقت میں کوئی جواب نہیں ہے, چونکہ یہ گروہ وہابی قبضے کے ذریعے سے وارد ہوا, اور اس نے تسلط اور اقتدار کے ذریعے سے تمام چیزوں کو کنٹرول کیا. یہی وجہ ہے کہ آج یہ سعودی عرب پر حاکم ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب وارث خون حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مکہ اور مدینہ کو ان غاصبوں سے نجات دیتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے تمام تاریخ آثار کو زندہ اور احیا کریں گے انشاءاللہ. اہل بیت کی قبور کو ڈھانے والے, اہل بیت کی فکر کو مسدود کرنے والے, اہل بیت کی طرف جانے والے, راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے والے, اور اہل بیت کے پیغام کو روکنے کے لیے سازشیں کرنے والے اور اہل بیت کے پیغام میں بدعتیں ایجاد کرنے والے سب ایک ہی حکم میں شریک ہیں، جنہوں نے قبر کو اٹھایا، جنہوں نے اہل بیت کے پیغام کو روکا، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو روکنے کے لیے لوگوں کی راستے میں اور راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، یہ سب ایک حکم میں شریک ہیں. آج کی زمانہ ہمیں جو مظاہر نظر آتے ہیں مختلف طریقوں سے، شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہو یا اور دوسرے مسائل ہوں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اہل بیت کے پیغام میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. ان کا حساب بھی انہی کے ساتھ ہوگا کہ جو قبور کو اٹھانے والے، انہوں نے قبور کو اٹھایا تھا، یہ اہل بیت کے پیغام کو، ان کے راستے کو مسدود کر رہے ہیں. بات آ گئی تو عرض کرتا چلو، شہادت ثالثہ کیوں نماز میں نہیں پڑھتے؟ نہ کسی امام نے کہا، نہ کسی معصوم نے کہا. اور یہ فیس بک پہ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا، تو وہاں پہ بھی میں نے اس کو جواب دیا، اور یہاں پر بھی آپ سماعت، آپ کی سماعت کی نظر کرو، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. دو قسم کی عبادات ہیں، ایک توقیفی اور ایک غیر توقیفی. توقیفی وہ عبادات ہیں کہ جن کا طریقہ کار خداوند عالم نے واضح کر دیا ہے، نماز ایسے، روزہ ایسے، حج ایسے، زکوٰۃ ایسے. کچھ ایسی عبادت ہے جو غیر توقیفی ہیں، یعنی جن کا طریقہ کار خدا نے ہماری ثوابدید پہ. جہاد کیسے کیا جائے؟ ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق. امر بالمعروف کیسے کیا جائے؟ زمانے کے تقاضے کے مطابق. تو اگر نماز اور اذان ان عبادات میں سے جن کا طریقہ خداوند عالم نے واضح کر دیا، تو پھر زمانے اہل بیت میں اشہد ان علی ولی اللہ نماز میں شامل نہیں، تو عبادت میں شامل ہوا ہے، تو یہ کہاں سے شامل ہوا؟ کیا یہ شامل کرنا جائز ہے؟ یہ سوال تھا. تو میں نے وہاں پہ کہا کہ غدیر خم میں رسول اکرم نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو بعد میں ولی کو اور ولایت کے معنی میں تحریف کی گئی، جس کی وجہ سے غدیر خم کو تاریخ کے اوراق میں بند کر دیا گیا، دفنا دیا گیا. لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ امام حسین نے کربلا میں آ کر نہ صرف کربلا کو زندہ کیا، اسلام کو زندہ کیا، بلکہ غدیر خم کو زندہ کیا، جانشین رسول کی ولایت و وصایت کے اعلان کو زندہ کیا. اور اسی لیے ہم کربلا مناتے ہیں، تاکہ جس ایسا نہ ہو کہ تاریخ کے اوراق میں جس نے غدیر خم میں من کنتم مولا وعدا علی مولا کی صدا کو دفن کر دیا گیا، دفنا دیا گیا اور اس پر پردے ڈالے گئے، اسی طرح تم کربلا کا بھی انکار کرو اور کربلا بھی پردے ڈالنے کی کوشش کرو. تو کربلا نے در حقیقت غدیر خم کو، ولایت کو، وصایت علی کو بچایا ہے. اور بعد میں علماء نے اشہد ان علی ولی اللہ کے لیے یہ لکھا، تمام فقہا نے، تمام علماء امامیہ نے، یہ اذان کا جز نہیں ہے، یہ قصد قربت کی نیت سے ادا کیا جاتا ہے، تاکہ ہم رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس کی ولایت کو غصب کیا گیا، جس کے حق امامت کو غصب کیا گیا، جس کے من کنتم مولا وعدا علی مولا کی صدا پہ پردے ڈالے گئے، اس لیے ہم نے شامل کیا ہے. تو پھر اگر اس بنا پہ شامل کیا ہے، تو آج نماز میں بھی، تشہد میں بھی اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، شہادت ثالثہ کے واجد تھے بھائی. اگر کلمے میں، نماز میں، اذان میں سب جگہ شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، تو اسی طرح نماز میں بھی شہادتین کے بعد شہادت علی کی گواہی دینی چاہیے. تو میں نے کہی جو آپ درود پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے؟ کہنے گے مولانا بات واضح نہیں، ذرا واضح کیجئے. میں نے کہا خدا نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی، رسول کے، صاحب امر کی اطاعت کرو. یعنی دو اطاعتیں ہیں، تین شخصیتیں، توجہ فرمائیے گا. اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو. و اطیع دوبارہ نہیں کہا، بلکہ کہا و اولی الامر منکم، یہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اور ان کی جو تم میں صاحبان امر ہیں. یعنی صاحبان امر کو رسول کے ساتھ شامل کر کے خدا یہ بتا رہا ہے کہ رسول اور آل رسول کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. لہذا جہاں پر بھی آپ رسول کی، محمد کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح آل محمد کی ولایت کی گواہی بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے نماز میں. لہذا جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے خدا درود بھیج محمد ان کی آل پر، در حقیقت آپ رسول اللہ کی نبوت اور علی اور اولاد علی کی ولایت کا اقرار اور اثبات کرتے ہیں. درود بھیج محمد و آل محمد پر. دوسری دلیل یہ ہے کہ نہ کسی امام نے کہا نہ کوئی حدیث موجود ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جناب آپ پڑھیے اور نہیں پڑھیں گے نماز باطل ہے، جو نماز پڑھ گئے ان کی نماز باطل ہے، وہ جاہلیت کی موت مرے، یہ باتیں نامناسب ہیں، تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہیں. بس عزت داروں، آٹھ شوال کا دن یوم انہدام جنت البقیع، کہ جس دن وہابیوں نے، جس دن علماء نجد نے، جس دن آل سعود نے اہل بیت کے مزارات کو مسمار کیا، منہدم کیا، بڑی بڑی شخصیات، رسول اکرم کے فرزند ابراہیم، رسول اکرم کی دو پھوپھیاں عتیقہ و صفیہ، رسول اکرم کے چچا، رسول اکرم کی چچی فاطمہ بنت اسد، مولا کائنات کی والدہ گرامی، اور بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب اور تابعین کے قبور وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ امام سجاد، امام حسن، امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مبارکہ وہاں پر ہیں. اور روایت کے مطابق، ایک جو روایت نقل کرتی کہ ایک جگہ رسول حضرت فاطمہ کی قبر ہے، وہ جنت البقیع ہے، محراب و منبر کے درمیان، ریاض الجنہ کے درمیان، ریاض الجنہ میں اور بقیع میں، تین مقامات ذکر کیے گئے ہیں. تو ایک روایت کی بنا پر، جو روایت یہ کہتی کہ جناب سیدہ کی قبر وہاں پر ہے، اس کو بھی مسمار کیا گیا. واقعا اہل بیت کے عاشقوں کے لیے جب وہ کربلا جاتے ہیں، جب وہ سامرہ جاتے ہیں، جب وہ کاظمین جاتے ہیں، جب وہ نجف جاتے ہیں، جب وہ مشہد مقدس جاتے ہیں، اور ایک طرف دیکھتے ہیں کہ گنبد و بارگاہ ہے، وہ طلائی گنبد، وہ سونے کا گنبد جگمگا رہا ہے، ہزاروں نگہبان، محافظ، خادم، خدام، صفائی کرنے والے، پانی پلانے والے جا بجا مقامات پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ امام کے زائروں کی خدمت کریں، مگر میرا سلام ہو بقیع پر، میرا سلام ہو ان قبور پر کہ جن پر رات کی اوس اور دن کی دھوپ پڑتی ہے. کتنا سخت ہوتا ہے جب انسان ان دو تصویروں کو ملاحظہ کرے، ایک طرف گنبد و بارگاہ اور ایک طرف یہ اجڑی ہوئی قبریں اہل بیت علیہ السلام کی. کتنا دل چاہتا ہے، کتنا دل چاہتا ہے کہ کاش وہ موقع آئے کہ میں قبر زہرا پر آپ پاشی کروں، کاش وہ موقع آئے جب میں مادر علی کی قبر پر پانی چھڑکوں، کاش وہ موقع آئے کہ جب میں اہل بیت علیہ السلام کی قبر پر بنی ہوئی زری کی جالی کو اپنے ہاتھوں میں لے کے ان سے توسل کروں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب مزار بنے گا، گنبد و بارگاہ بنے گی، بارگاہ سجے گی، اور انشاءاللہ امام زمانہ کے ساتھ قبر فاطمہ زہرا کی، قبر ائمہ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. عزادارو، امام حسن کی قبر ہے. امام حسن وہ ہیں کہ اس گھر سے پہلا جنازہ جو نکلا ہے دن کی روشنی میں، وہ حسن مشتبہ کا نکلا ہے. جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں، حضرت علی مرتضیٰ کا جنازہ رات کی تاریکی میں، پنجتن کے گھر سے، رسول کے گھرانے سے پہلا جنازہ جو نکلا تھا، وہ حسن مشتبہ کا دن کی روشنی میں نکلا تھا. یہ جنازہ بڑی شان سے نکلا تھا، بہنوں نے رخصت کیا تھا، مگر جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہے، لیکن جب وہ گھر واپس آیا ہے تو اس میں تیر لگے ہوئے تھے. یہ وہ جنازہ تھا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. امام حسن کے جنازے میں تیر تھے. دو بار امام حسن کا جنازہ اس گھر سے اٹھا ہے. امام سجاد کا جنازہ دن کی تاریکی، دن کی روشنی میں اٹھا ہے. یہ وہ جنازہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے، ایک دفعہ غسل دیتے پیٹ پر جب کچھ نشان دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ گریہ فرمانے لگتے ہیں، کہتا ہائے میرا بابا، کتنا زخمی ہے کہ جس کی پشت پر ابھی بھی دروں کے نشان ہیں، جس کی پشت پر ابھی بھی اناج کے نشان ہیں، جن کو رات کی تاریکی کے امام غریب و یتیموں تک پہنچاتے تھے. امام کا جنازہ بھی اٹھا تھا، امام کو بڑی شان و شوکت سے اسی قبرستان بقیع میں دفن کیا گیا. امام باقر، امام جعفر صادق کے جنازے بھی بڑی شان سے اٹھے تھے، ہزاروں لوگوں نے یہاں پہ دفنایا تھا. پانچویں صدی ہجری تک روایات مقاتل نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، گنبد و مارگاہ تھی، مگر ان قبروں کو ڈھایا گیا، ان قبروں کو مسمار کیا گیا. میں جناب زہرا کی خدمت میں عرض کروں، جناب زہرا ہر شیعہ کا دل خون
کے حضور ہوتا ہے. امام زمانہ آپ زیارت نحیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو ان کٹی ہوئی گردنوں پر کہ جن کو سوکھے گلوں کے ساتھ کاٹا گیا, میرا سلام ہو اجساد طاہرہ پر کہ جن کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. امام زمانہ ہمارا سلام قبول کیجئے اپنی دادی فاطمہ زہرا کی قبر کے مسوار ہونے پر, امام حسن کے, امام سجاد کے, امام باقر و صادق علیہ السلام کی قبور کے مسمار ہونے پر اے مولا جل ظہور کیجئے. جا کے آپ کی سربراہی میں, آپ کی قیادت و رہنمائی میں ہم دوبارہ ان قبور کو تعمیر کریں. اور ایک دفعہ پھر اہل بیت سے توسل کرتے ہوئے خدا میں اپنی شفاعت و نجات کے طلبگار خداوندہ ہماری سرزداری کو قبول فرما, ہمارا ناسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. خداوندہ ہمیں اہل بیت کے نام کو زندہ رکھنے, ان کی قبور کی حفاظت کرنے اور ان سے وابستہ تمام چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. دشمنان دین پاکستان و آزاداری کو نیست و نابود فرما. خداوندہ جہاں جہاں کہیں اہل بیت علیہ السلام کے عاشق محب پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے نبات آزما ہے, ان کو باطل قوت و خلاف کامیابی و نصرت عطا فرما. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. اے خدا تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے تاریخی ورثے کو دوبارہ سے زندہ کرنے, اس کا احیاء کرنے کے لیے باہم متحد و منسلک ہو کر ہر سطح پر اقدامات کریں, تاکہ یہ آل سعود مجبور ہوں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات کی قبور پر اور ان سے تمسک اور تبرک اور توسل کے مواقع ہمیں فراہم کر سکیں. خداوندہ اپنے آخری تاجدار کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ان کے ساتھ مل کر ان نجدیوں, ان وہابیوں, ان آل سعود کا مقابلہ کریں اور تمام دشمنان اہل بیت کو, خصوصاً ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان کی فکر کو, ان کی قبر کو, ان کے راستے کو مضبوط کیا, ڈھایا اور ان میں بدعت ایجاد کی, مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا, حاضرین مجلس بانی مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجت قبول فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. اے خدا جو مریض مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے خدا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. اے خدا جن کے مسکن و ازدواج کے اسباب نہیں ان کے مسکن و ازدواج کے اسباب کو مہیا فرما. اے خدا جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہیں, ان کی پیروی کرتے رہیں, آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا. اے خدا ہمارا خاتمہ, ہماری موت ایمان اور محبت محمد آل محمد پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ورحمتك يا رحمن.